والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 53 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے حشر و نشر اور جنت دوزخ کی تصویر سامنے آئی، اور یہ بتایا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ صادر فرمائیں گے اور ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس دن وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. اس کے بعد امتنان کے لیے فرمایا کہ یہ تیری قوم ہے پیغمبر، اور ان پر ہم نے یہ بڑا احسان کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے جس میں علم قطعی کی بنیاد پر حقائق کی تفصیل کی گئی ہے. قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ حقائق کی تفصیل کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے دین سے متعلق حقائق، یعنی اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ دنیا جہان کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ جو کتاب کا موضوع ہے، جس کو دین زیر بحث لاتا ہے، اس کی تفصیل کی گئی ہے. اس کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ تفصیل علم قطعی کی بنیاد پر ہوئی ہے، یعنی اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ظنی بات نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، بلکہ اس عالم کے پروردگار کی طرف سے حقائق کی تفصیل ہے. اس کا صحیح اندازہ کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے حقیقت کی تلاش میں انسان کی تاریخ کا کبھی مطالعہ کیا ہے. وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقل کی رہنمائی میں حقیقت تک پہنچنے کی جد و جہد کے کیا نتائج نکلے، کشف و وجدان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیر باطن کرنے کا کیا نتیجہ نکلا، اور انسان نے محض اپنے توہمات اور تخیلات کی بنیاد پر جو دنیائیں بنائیں وہ کس انجام تک پہنچی. اس وجہ سے امتنان کے موقعوں پر لوگوں کی توجہ کے لیے قرآن مجید خاص طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ یہ علم قطعی ہے جو اس کتاب میں بیان ہوا ہے. ارشاد فرمایا هل ينظرون الا تاویلا، کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے. وہ خبر پیچھے بیان ہو گئی، یعنی قیامت کی خبر، حشر و نشر کی خبر، جنت دوزخ کی خبر، آنے والی دنیا کی خبر. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی وہ نبی عظیم ہے جس کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے، اور چونکہ وہ اسی نبی عظیم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، دنیا کو اس پر مطلع کرنے کے لیے آتے ہیں، تو انہیں نبی کہا جاتا ہے، یعنی اس نبی عظیم کی خبر دینے والے. اور ان کا کام بھی جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ باعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی وہ اس نبی عظیم کے معاملے میں بشارت دیتے ہیں، اسی کے بارے میں انذار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے. یعنی ان کا امتحان تو یہ تھا کہ علم و عقل کو کام میں لا کر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تذکیر کے نتیجے میں اس کو سمجھتے ہیں، صالحین کے توجہ دلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن جس ضد، انعاد اور ہٹ درمی کا رویہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، تو اب کیا یہ اسی کے منتظر ہے کہ بس قیامت آ جائے، پردے اٹھا دیے جائیں، سب حقیقت واضح کر دی جائے، اسی کے منتظر ہے؟ ارشاد فرمایا یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے. یعنی جب پردہ اٹھ جائے گا, موت کے دروازے سے گزر کر وہاں حاضر ہو جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ زندگی دی جائے گی, آنکھیں کھلیں گی, تو اعتراف کریں گے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہمارے سچے محسن تھے, وہی تھے کہ جنہوں نے یہ پیغام ہمیں پہنچایا, اور ہماری زندگی کے معاملے میں جو سب سے بڑی حقیقت ہو سکتی تھی اس کی خبر اگر کسی نے دی تو انہی ہمارے خیرخواہوں نے دی, اور ان کی بات سچی بات تھی. وہ کوئی وہم نہیں تھا, وہ کوئی متخیلہ نہیں تھا, وہ کوئی فلسفیانہ قیاس نہیں تھا, بلکہ اللہ کی طرف سے سچا علم پا کر یہ پیغمبر تھے کہ جنہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی, وہ بالکل سچی بات لے کر آئے تھے. یہ توجہ دلائی ہے, اور آپ دیکھیے چند لفظوں میں دلا دی ہے کہ اگر تو اس دعوت کے, اس قرآن کے پیغمبروں کے مخاطبین کا اصرار یہ ہے کہ حقیقت سے پردہ اٹھا کر دکھایا جائے تب وہ ثابت ہوگی ان کے لیے, تو پھر انہیں انتظار ہی کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ علم و عقل کے جس امتحان میں انسانوں کو ڈالے ہوئے ہے اس میں پردہ تو نہیں اٹھایا جائے. یعنی اگر اصرار اس بات پر ہے کہ مشاہدہ کرا دیا جائے, قیامت پرپا ہوتی دکھا دی جائے, وہ حادثہ ہو جائے جس کی اطلاع دی جا رہی ہے, تو یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے, یہ تو نہیں ہونا. لیکن یہ سوچو کہ جب وہ ہو جائے گا تو پھر تمہارے پاس اس اعتراف کے سوا راستہ کیا رہے گا کہ پیغمبروں نے بات تو بالکل سچی کہی تھی. اب وہ سچی بات کہاں کہی گئی ہے؟ قیامت میں تو نہیں کہی گئی نا, اسی دنیا میں کہی گئی ہے. اور اگر اس دنیا میں کہی گئی ہے تو پھر ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچو کہ کس حقیقت کا انکار کر رہے ہو. یعنی نہ بچوں کا کھیل ہے, نہ محض ایک خبر ہے, تمہارے ساتھ, تمہارے اہل و عیال کے ساتھ, تمہارے ہم قوم لوگوں کے ساتھ, بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ گزرنے والا سب سے بڑا حادثہ ہے, سب سے بڑا واقعہ ہے کہ ایک دن موت کے بعد سب اٹھا دیے جاؤ گے اور ایک نئی دنیا میں آنکھیں کھولو گے. تو اس پر اصرار کر کے کس کی قسمت کھوٹی کر رہے ہو کہ آنکھوں سے دکھایا جائے؟ جب یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آنکھوں سے دکھانے کا معاملہ امتحان گاہ میں نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, ساری یہ اسکیم ختم ہو جائے گی, تو پھر انتظار کرو. تو اس سے بات شروع کی کہ هل ينظرون الا تاویلا, یعنی دلائل دے دیے, انفس کے دے دیے, آفاق کے دے دیے, تاریخی دلائل دے دیے, عقلی طور پر تمام اشکالات کا جواب دے دیا, باطن دکھا دیا, ظاہر دکھا دیا, لیکن یہ استدلال سارا تو استنباطی استدلال ہے. یعنی یہ جتنا استدلال ہے یہ مشاہدے کا استدلال نہیں ہے. مشاہدے کا استدلال اگر پیش کر دیا جائے تو پھر تو پردہ اٹھ گیا. استنباط, عقل, انفرنس, یہ استدلال تو یہ چاہتا ہے کہ انسان غور و فکر کر کے کسی چیز کو سمجھے. تو اگر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ خیال نہ کرو کہ تم ایک حقیقت کا انکار کر کے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو. تم حقیقت میں ایک حقیقت کا مواجہ کرنے سے انکار کر رہے ہو, اس کا سامنا کرنے سے انکار کر رہے ہو. ایک آنے والی اطلاع تمہیں دے دی گئی ہے, جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہو جائے گا. جب وہ ہو جائے گا تو پھر تمہارے پاس اس کے سوا کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہے گا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید جب یہ بات کہتا ہے هل ينظرون الا تاویلا, اور پھر کہتا ہے یوم یاتی تاویلا, تو گویا دونوں چیزوں کو ملا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی حقیقت یہاں نہیں سامنے آنی, حقیقت تو وہیں سامنے آنی ہے. لیکن اگر علم و عقل سے, استدلال سے بات سمجھنا چاہتے ہو تو یہ پیغمبر اسی لیے آئے, یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے, یہ کتابیں اسی لیے اتاری گئی ہیں کہ تمہیں علم اور استدلال کے ساتھ بات سمجھا دی جائے. هل ينظرون الا تاویلا, کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ یوم یاتی تاویلو یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا. یہ دیکھیے کہ انسان اس دنیا میں قیامت، قیامت کی منادی، قیامت کی تذکیر، قیامت کے انذار کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرتا ہے. یعنی اگر معاندت کا رویہ نہ بھی اختیار کرے تو یہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں، کہاں کی سنا رہے ہیں، دنیا ہے بابر بحیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ کیا کہانی شروع کر دی آپ لوگوں نے. تو یہاں نظر انداز کرنے کا رویہ ہوتا ہے، قرآن مجید نے یہی الفاظ استعمال کیے. تو اس وقت پھر اعتراف کریں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے. قد جات رسول ربنا بالحق فہل لنا من شفا ویشفو لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون. پھر کیا ہیں کوئی ہمارے سفارشی، یعنی اب کیا ہوگا، دنیا میں دل لگائے رکھا، دنیا میں تعلقات بنائے، دنیا میں رشتوں کی پاسداری کی، دنیا کی باتیں نبھائیں، تو اب دائیں بائیں دیکھ کے کہیں گے کہ کوئی سفارشی مل جائے. پھر کیا ہیں ہمارے کوئی سفارشی کہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، یعنی سفارشی ڈھونڈیں گے یا پھر یہ حسرت ظاہر کریں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حقیقت ہم نے دیکھ لی، ایک موقع اور دے دیا جائے، ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں. فرمایا قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، افسوس ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. یعنی ایک حقیقت جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن بصیرت کی آنکھیں ہوتی تو نظر آنے والی چیزوں سے بھی زیادہ واضح تھی. قرآن مجید نے ایک جگہ تعبیر اختیار کیا نا کہ السماء منفطر بہ، یہ آسمان تو گویا ایک حاملہ کی طرح پھٹا پڑ رہا ہے. اگر تم غور کر کے دیکھو تو کائنات اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کی جگہ اس نئی دنیا کو آنا چاہیے، لیکن تم کہتے ہو کہ جب تک ولادت نہیں ہوتی نہیں مانیں گے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. افسوس ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور جو کچھ یہ افترا کرتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے ہیں. افترا کرتے رہے، یہ بھی قرآن مجید ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کرتا ہے. یعنی انسان اس کائنات میں جو حقائق ہیں ان کو جھٹلا نہیں سکتا، یہ اس کے بس کی چیز نہیں ہے. مثلا کائنات کا اپنا وجود، مثلا اس میں علم اور حکمت کا ظہور، مثلا اس میں غیر معمولی معنویت، تو اس سب چیزوں کو سامنے دیکھنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ دنیا بناتا ہے اپنے فکر و خیال کی. عام لوگ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو نظر انداز کر کے یا آپ کی بات سنے بغیر کندھے اچکا کے چلے جائیں، لیکن جن لوگوں کو رہنمائی کی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ دانشور ہوں، وہ کسی مذہب کے علماء ہوں، وہ مذہبی پیشوا ہوں، وہ سیاسی لیڈر ہوں، وہ قوموں کے زعما ہوں، وہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے شعراء و ادباء ہوں، وہ بہرحال مجبور ہوتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس حقیقت سے متعلق کوئی داستان سنائیں آپ کو. اور وہ داستان کبھی ماضی سے سنائی جاتی ہے، کبھی حال سے سنائی جاتی ہے. قدیم زمانے میں یہی متخیلے کی کار فرمائی سے دیو مالائی صورتیں اختیار کر لیتی تھی، جس کو اساطیر کہا جاتا ہے. دور حاضر میں یہی سائنس کی اساطیر کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یعنی جتنی بات حقیقت ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ کر قیاسات کی ایک دنیا وجود میں آتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کی ہدایت کے مقابلے میں افترا ہے، جھوٹ، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وضل عنہم ما کانوا یفترون، وہ فلسفے، وہ داستانیں، وہ حکایتیں، وہ کہانیاں، وہ دیو مالا، وہ مشرکانہ داستانیں، وہ بڑے بڑے معجزات کی کہانیاں، سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور اس دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو کچھ افترا کرتے رہے سب جاتے رہے، کچھ بھی باقی نہیں رہا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوی علی العرش. لوگوں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے, یعنی پیچھے وہ بات ایک منتہا تک پہنچ گئی اور گویا اس میں یہ فرما دیا کہ خدا پر جھوٹ باندھ کر اس کے شریک ٹھہراتے, اپنی طرف سے بدعتیں ایجاد کرتے, فلسفے پیدا کرتے, یہ سب تو اس دن ہوا ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر استدلال کی بنیاد اٹھا دی جاتی ہے. قرآن کے نظم کو اگر گرفت میں لینا ہو تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہوگا کیا, یعنی ہر سورہ میں آپ کو یہ شاہ کلید سامنے رکھنی چاہیے, یعنی ہوگا کیا, مقدمہ ہوگا سورہ کا کوئی, وہ توحید ہو سکتی ہے, وہ آخرت ہو سکتی ہے, وہ نبوت ہو سکتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہو سکتے ہیں کہ جن کے لازمی نتائج نکلتے ہیں. کوئی بھی چیز جو قرآن مجید کے بنیادی مقدمات ہیں, سورہ ان پر ارتکاز کرنے لگی ہے. اب ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ مخاطبین ہیں تو مخاطبین کے ساتھ بات بھی ہوگی, تحدید بھی ہوگی, تنبیہ بھی ہوگی, انذار بھی ہوگا, قیامت کی تصویریں بھی سامنے آ جائیں گی, اللہ تعالیٰ حقائق سے وہاں یعنی پردہ بھی اٹھا دیں گے کہ یہ ہوگا, وہاں یہ ملاقات ہوگی, یہ مکالمے ہوں گے, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اور پھر بار بار کلام اس تنبیہ, تحدید, انذار کے ساتھ استدلال کو شروع کر دے گا. یہ استدلال کبھی انفس کا, کبھی آفاق کا, کبھی تاریخ کا. تو اب یہ دیکھیے کہ اب جب یہ بات وہاں پہنچ گئی کہ وہ وقت آنے والا ہے, پردے اٹھا دیے جائیں گے, اس وقت کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا. جو تم نے یہاں فلسفے بنائے ہیں, بدعتیں ایجاد کی ہیں, جو مذاہب تم نے وجود بخشا ہے جن کو, سب ہوا ہو جائیں گے. حقیقت اس طرح بے نقاب ہوگی, اس کا انتظار کر رہے ہو کہ بے نقاب ہو جائے, یہاں تو نہیں ہونی. یعنی بات جب یہاں پہنچ گئی تو اب پھر استدلال شروع ہو گیا. لوگوں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اب اپنی اس کائنات کی طرف, اس میں تدریج و اہتمام کی طرف, اس کو پیدا کرنے کے لیے جو غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں, ان کی طرف توجہ دلائیں گے, اور پھر اس کے بعد استدلال کو وہاں لے جائیں گے کہ یہ سب کیا بتا رہا ہے, کس حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہے, یہ کس چیز کے آثار ہیں, ذرا غور کرو اس بات کے اوپر. تو ارشاد فرمایا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اس پر میں نے لکھا ہے یہ, یعنی یہ 6 دنوں میں جو کہا ہے یہ اللہ کے ایام ہیں, جن کے بارے میں قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اور 50,000 سال کے برابر بھی. یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایام کی ایک چیز ہے جس سے پردہ اٹھایا. کیا کیا ہوتے ہیں ان ایام کو یہیں دیکھ لیں. یعنی اب جو جدید سائنس کی معلومات ہیں ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس زمین پر اور ہے, وہ مریخ پر اور ہے, وہ کسی اور سیارے پر اور ہے, کسی اور کہکشاں پر اور ہے. یعنی زبان و مکان کی گردش ان کو کہیں کسی طرح پیدا کر رہی ہے, کہیں کسی طرح پیدا کر رہی ہے. تو اب اگر جو کتاب پیدائش میں تفصیل بیان ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ لے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ سارا ہیولا نہیں بنا, ابھی اس طریقے سے الگ الگ سیارے اپنی جگہ نہیں آئے. زندگی کی ابتدا ہونا تو ایک طرف رہا, یعنی کائنات جس ٹھہراؤ کے ساتھ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی وہاں بھی نہیں پہنچی, تو ایام موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زمان و مکان کا ایک کائناتی عمل بھی ہے جس کے اپنے زمان و مکان ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا, یعنی وہ جو اس پورے عالم کے دن تھے, نہ کہ ہماری زمین کے دن, اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. 6 دنوں میں پیدا کیا, یہ اللہ کے ایام ہیں جن کے بارے میں قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اور 50,000 سال کے برابر بھی. مدعا کیا ہے, کیوں بتایا یہ, محض اطلاع دینے کے لیے؟ یہ جو سوال میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کی شرح و تفسیر میں اس کے ایک سچے طالب علم کے لیے سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ کلام کا منشا کیا ہے، کوئی بات بیان کیوں کی گئی ہے، اس کو متعین کریں. اور یہ الفاظ کو جب تک آپ اس کے پورے سیاق سباق میں رکھ کے نہ دیکھیں، یہ بات ہے جو نہیں واضح ہوتی. یعنی الفاظ کا مطلب آپ نے جان لیا، لغت اٹھائی معلوم کر لیا، عربی جانتے ہیں تو پتہ چل گیا، ترجمہ کسی کا پڑھ لیا آپ نے، یہ الفاظ کا مطلب ہے، یعنی ستت ایام کا مطلب ہے چھ دن، تو یہ تو ہو گیا معلوم. لیکن یہ بات کس محل میں کہی گئی ہے، اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. تو مدرسہ فراہی کے اگر آپ تفسیری تاریخی ذخیرے کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ جو غیر معمولی کمال کا ظہور ہوا ہے وہ ہر جگہ کلام کا منشا مدعا طے کرنے میں، یعنی کلام کا رخ کس جانب ہے، کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس کا صحیح ذوق پیدا ہو جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید اپنی اصل شان کے ساتھ سامنے آتا ہے، بلکہ اسی قرآن پر مبنی روایات کا جو علم ہے اس میں بھی انسان حقیقت تک پہنچنے کے لیے راستہ پا لیتا ہے. تو ارشاد ہوا کہ یہ چھ دنوں میں بنایا، مدعا یہ ہے کہ جس کائنات، جس کو کائنات کا خالق مانتے ہو وہی کائنات کا رب بھی ہے. انّا ربکم اللہ سے شروع کیا نا بات کو، اب یہ دیکھیے کہ لفظ لفظ کس پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس نے دنیا کو پیدا کر کے تمہارے مذمومہ شرکا و شفا کے حوالے نہیں کر دیا جنہیں تم رب بنائے بیٹھے ہو اور اسی بنا پر ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی جن کو تم نے اس کا شریک قرار دے دیا، اس کی بارگاہ میں شفیع قرار دے دیا. مخاطبین قریش ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کا خالق تو مانتے ہو، پوچھے کون ہے تو کہتے ہیں اللہ. زمین و آسمان کو کس نے بنایا، جگہ جگہ یہ مکالمہ نقل ہوا ہے ان کا، اللہ. فرمایا وہی اللہ رب بھی ہے، وہی اس کائنات کا نظم بھی چلا رہا ہے. جنہیں تم رب بنائے بیٹھے اور اسی بنا پر ان کی عبادت کرتے ہو، وہ اس کا انتظام و انسرام خود دیکھ رہا ہے. یعنی خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اعلیٰ ترین فلسفہ بھی یہ بات کسی نہ کسی درجے میں مان لیتا ہے کہ اس کائنات کی تحریک بہرحال کسی ہستی سے، کسی دماغ سے، کسی ذہن سے، کسی علیم و حکیم سے ہوئی ہے. لیکن یہ محرک اول کا مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے، خلق کو مان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، امر کو بھی ماننا ضروری ہے. الا لہ الخلق والامر، یعنی شرک اصل میں خلق کے معاملے میں تو بہت کم پیدا ہوا ہے، وہ امر ہی کے معاملے میں ہوتا ہے. یعنی اس عالم کا نظم کون چلا رہا ہے، اس دنیا کو بنا دینے کے بعد کیا وہ لا تعلق ہو کے بیٹھ گیا ہے، کہیں سو گیا ہے جا کر، اس کو کوئی اس کائنات کے ساتھ اب رشتہ باقی نہیں رہا، یا اس کا نظم وہی چلا رہا ہے؟ اگر وہی چلا رہا ہے تو وہ پھر صرف الہ اور معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی ہے اور رب بھی ہے. تو پوری بات جو ہے آپ دیکھتے ہیں نا سورہ ناس میں اس کو کیسے بیان کی ہے، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے نتیجے میں یہ بات تو ہو جائے گی کہ بھائی معبود ہونا چاہیے، یعنی کچھ مراسم عبودیت اس کے لیے انجام دینے چاہیے. لیکن یہ کہ وہی رب ہے، یعنی کائنات کا نظم و نسق وہی چلا رہا ہے، جس بات کو اصول کے طور پر یوں بیان کیا کہ الا لہ الخلق والامر، اسی کو ہم بیان کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ الہ بھی ہے اور وہ رب بھی ہے اور وہ اس کائنات کا ملک بھی ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی لازم و ملزوم ہیں، ورنہ خلق کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ اس کا انتظام و انسرام خود دیکھ رہا ہے، اس عالم کو وہ اپنے کلمہ کن سے چشم زدن میں بھی پیدا کر سکتا تھا، یعنی کچھ مشکل نہیں تھا اس کے لیے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اسے اہتمام و تدریج کے ساتھ اور چھ ادوار میں پیدا کرے، یعنی ایک لمبی مدت اس کے لیے، لمبے مراحل اس کے لیے، اس میں کرنوں کا عمل ہوا. کیوں ہوا؟ تاکہ اس کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی ربوبیت اور رحمت کی شانیں بھی نمایاں ہوں. یعنی اب جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کائنات میں وہ کیا کیا مخلوقات پیدا کرتا رہا ہے, وہ کس کس طریقے سے ان کے لیے اہتمام کرتا رہا ہے, اس میں کون کس طرح مٹتا رہا ہے اور کون کس طرح باقی رہتا رہا ہے, تو گویا ایک داستان سامنے آتی ہے. ورنہ چشم زدن میں ایک واقعہ ہوتا شاید متحیر تو کر دیتا, لیکن یہ کہ قدرت, ربوبیت, یہ شان, یہ حکمت, اور پھر وہ حجاب نہ پڑتا کہ جو اب اس کے مطالعے کی طرف لے جاتا ہے, اور بجائے اس کے کہ انسان بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے یہی اس کے لیے بھول بھلیاں بھی بن جاتا ہے. تو امتحان کے زاویے سے دیکھیں, اگر ناکام ہونے والوں کو دیکھیں تو ناکامی کے اسباب بھی حد درجے میں پیدا ہو گئے, اور اگر کامیابی کے پہلو سے دیکھیں تو اصل میں یہی وہ معرفت کردگار کا دفتر ہے کہ جس کے ذرے ذرے میں اس کی حکمت نمایاں ہوتی ہیں. بظاہر کہنے کو تو یہ ایک اعجاز ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے درخت اگ کے آخر تک پہنچ جائے, لیکن اس درخت کو جب ہم ایک بیج سے پھوٹتے, اگتے, کونپل بنتے, گدراتے, برگو بار لاتے, پھل دیتے دیکھتے ہیں تو قدرت, حکمت, شان جس طرح نمایاں ہوتی ہے وہ پھر ایک بڑی کتاب بن جاتی ہے کہ انسان اس کو پڑھے. تو ارشاد فرمایا کہ اسے اہتمام و تدریج کے ساتھ اور 6 ادوار میں پیدا کرے تاکہ اس کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی ربوبیت اور رحمت کی شانیں بھی نمایاں ہوں, اور تم اپنے خالق کو اس کی ابدی رحمتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی حیثیت سے بھی پہچان لو. یعنی یہ جو ہے دفتر ہے تو اس میں خدا کے امر کا ظہور ہوتا ہے. یعنی وہ امر صرف خلق کے مقام پر نہیں رہ جاتا کہ ایک کن کہا اور سب کچھ وجود میں آ گیا, یہ خلق کا اظہار ہوتا اور خلق کے کمال کا اظہار ہوتا. لیکن جب وہ ایک تدریج و اہتمام سے گزرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو دوسری صفات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ میرے اہتمام میں ہے, میں اس پہ حکومت کر رہا ہوں, یہ بڑے نظم کے ساتھ وجود میں آ رہی ہے, اس میں میرا امر کار فرما ہے, تو کار فرمائیے امر کی شان نمایاں ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس کی ربوبیت رحمت کی شانیں بھی نمایاں ہوں, اور تم اپنے خالق کو اس کی ابدی رحمتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی حیثیت سے بھی پہچان لو. استاذ امام لکھتے ہیں خدا کی قدرت سے یہ بعید نہیں تھی, خدا کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں تھی کہ ہماری غذا کے لیے براہ راست آسمان سے روٹی برستی, پھر یہ کیوں ضروری ہوا کہ ہوائیں چلیں, بادل اٹھیں, میں برسے, کھیتوں میں ہل چلیں, گندم بوئی جائے, انکھوے نکلیں, ڈنٹھل پیدا ہوں, اس میں برگو بار نمایاں ہوں, فصل اپجے, خوشے نمودار ہوں, پھر ان میں دانے بیٹھیں, پھر گرم و خشک ہوائیں چلیں جو ان دانوں کو پکائیں, اور اس طرح کہیں 6 مہینے کے گرم و سرد مراحل سے گزر کر گندم کا دانہ کھیت سے کسان کے کتے تک پہنچے. روٹی آ سکتی تھی آسمان سے, جب بنی اسرائیل کے لیے اس کا اہتمام کرنا مقصود تھا تو ہو گیا, لیکن کیوں کیا یہ سب؟ یہ سب اس لیے ہے کہ اس طرح اس کائنات کی ایک ایک چیز خدا کی آیات خلق و تدبیر اور اس کے عجائب قدر و حکمت کا ایک دفتر بن گئی. یعنی اب گویا ایک روٹی جو ہماری میز پر آتی ہے, ہمارے دسترخوان پر آتی ہے, وہ اپنے پیچھے یہ پوری داستان لے کے آتی, اور اس کا ایک ایک مرحلہ وہ معرفت کردگار کا دفتر بن جاتا ہے. انسان اس کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالتا ہے, اگر آنکھیں کھلی ہوں اور عقل بیدار ہو تو معرفت الہی کا ایک دبستان کھل جاتا ہے. ایک ایک شے نہ جانے کتنے بھیس بدلتی اور کتنے جامے تبدیل کرتی ہے تاکہ وہ ہمیں اس طرف متوجہ کرے, اپنی طرف متوجہ کرے, اور ہم ان کے اندر خدا کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں. یعنی یہ جو امر ہے یہ اس طرح سے تدریج کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ صادر ہوتا اور نتیجے تک پہنچاتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم نے 6 ادوار میں, 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا. ثم استوی علی العرش, پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا. یعنی وہی چیز جو اندر مضمر تھی استدلال کے انداز میں وہ کھول کر اب بیان کر دی کہ پھر وہ تخت حکومت پر برا جوان ہو گیا. یعنی کہیں جا کے سو نہیں گیا, بلکہ اس کائنات کے خالق نے جب اس کو بنا لیا تو پھر اس کے تخت پر متمکن ہو گیا. اس سے کیا مراد ہے اور کس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.